پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے جسم سے کوئی بھی, یعنی جس کو آپ ماسٹربیشن کہتے ہیں, اگرچہ یہ ویسے بھی حرام ہے, لیکن ایسی کسی کیفیت کے ذریعے جسم سے کسی مادے کا اخراج ہوتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور یہ جان بوجھ کے توڑنے میں آتا ہے, اور اس سے بھی پھر وہ کفارہ دینا ہوگا. پھر اس طرح یہ کہ قضاء کے بارے میں چند مسائل. رمضان کے گزرنے کے بعد جلد ہی روزوں کی قضاء کر لینی چاہیے. ضروری نہیں کہ مسلسل روزے رکھیں, روزہ رکھ کے پھر چھوڑ کے پھر رکھ سکتے ہیں. اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس پر روزے تھے, اسے خدا نہ خواستہ کسی کا عید کے دن ڈیتھ ہو گئی اور اس کے روزے رہتے تھے, اب اس میں کیا ہے, مثلا ایک حاملہ عورت تھی, اس کے روزے رہتے تھے کہ وہ بچے کی پیدائش میں خدا نہ خواستہ فوت ہو گئی, اب کیا کیا جائے اس کے روزوں کا, تو اس کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ وہ اس کے پیچھے اس کے جو وارث ہیں, بچے ہیں یا کوئی اس کی طرف سے روزے رکھ لے. اگر کوئی تیار نہ ہو والنٹیئر کرنے کو تو پھر کیا کرے, اس کا کفارہ دے دے. کفارہ کیا ہے, وہی جو زندہ انسان کے روزے کا کفارہ ہے, یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانا. جان بوجھ کے روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے, 60 مسکینوں کا کھانا. اور خود بخود روزہ ٹوٹ جائے یا شرعی عذر کی وجہ سے نہ رکھا جائے تو اس کے لیے ایک مسکین کا کھانا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی نے روزے کی نظر مانی ہوئی ہو لیکن روزہ نہیں رکھ سکا, تو آپ نے فرمایا مم مات و علیہ صیام صام عنہ ولیہ, جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو وارث اس کی طرف سے روزے رکھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز کے بغیر روزہ قبول نہیں. بعض لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عہد جو ہمارے اور کافروں کے درمیان ہے, یعنی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہے, وہ نماز ہے. جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے کفر کیا, یعنی اللہ کی شدید ناراضگی ہے اس پر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو روزہ رکھ رہا اور نماز نہ پڑھ رہا تو آپ اسے کہیں روزہ مت رکھو. آپ اسے کیا کہیں کہ نماز بھی پڑھو. پھر یہ ہے کہ رمضان کی ایک خاص عبادت جو ہے وہ قیام اللیل ہے, رات کی نماز. قیام اللیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا, تہجد کی نماز, امت پر فرض نہیں. آپ ساری زندگی نبوت کے بعد یہ رات کی نماز پڑھتے رہے. ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم رمضان کے دنوں میں پڑھیں, پھر بھی فرض نہیں, سنت کے درجے میں ہے, نفل کے درجے میں ہے. یہ نماز جو ہے با جماعت بھی پڑھی جا سکتی ہے اور الگ الگ بھی پڑھی جا سکتی ہے, یعنی خواتین کے لیے. اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن با جماعت نماز ادا فرمائی تھی. آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے بہت شوق کے ساتھ یہ نماز پڑھی. 4th دن بھی صحابہ آپ کے منتظر رہے لیکن آپ نہیں آئے, کیونکہ آپ کو ڈر ہوا کہ اتنا شوق دیکھ کر اللہ تعالیٰ کہیں فرض نہ کر دیں اور پھر یہ لوگ پورا نہ کر سکیں گے. اور اس لیے بھی آپ دیکھیں نا کہ جو عبادت فرض ہوتی ہے وہ تو فرض کی ادائیگی ہے, لیکن جو عبادت فرض نہیں نفل ہے تو اس وقت کیا ہے, جو عبادت دل کی خوشی سے کی جاتی ہے اس کا اجر کیا ہے, اس پہ ثواب اور زیادہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر رات کی عبادت فرض کر دیتے تو وہ تو اور بات تھی, اب فرض نہیں کی, ہم اپنی خوشی کے ساتھ وہ کرنے کو آ رہے ہیں, تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور زیادہ اجر ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ آخر رات میں نماز پڑھنے کا تھا, یعنی سحری کے وقت. لیکن رمضان میں ہر شخص سحری کے وقت اٹھ کے نہیں پڑھ سکتا, تو کیا طریقہ اختیار کیا گیا کہ ابتدائی رات میں عشاء کی نماز کے بعد اس کو ادا کر لیا جائے, تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب قیام اللیل کا مل جائے گا. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں عباد الرحمن کی صفات یہ بتائی گئی ہیں, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, وہ لوگ جو راتیں گزارتے ہیں سجدے اور قیام کی حالت میں. اور ایک اور جگہ پر بھی تہجد کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے رات کی نماز کی, کہ ان کو نہیں پتا ان کے رب نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا کیسا سامان ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اور قیام اللیل قرآن بندے کے حق میں سفارش کرے گی. روزہ کہے گا کہ یا رب میں نے اسے کھانے پینے سے روکے رکھا, تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا یا رب میں نے اسے رات سونے سے روکے رکھا, تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما کہ یہ نماز میں رات کو پڑھتا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات میں تراویح میں قرآن سننا جو ہے وہ بھی خاص طور پر انسان کی شفاعت کا سبب بنے گا, تو اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے. اگر کسی مسجد میں جگہ ہو وہاں پڑھ لیجئے، اگر وہاں نہ جانے کا موقع ہو گھر میں پڑھ لیجئے، گھر میں جو خواتین گھر کی ہیں وہ اکٹھے ہو کر پڑھ سکتی ہیں، بے شمار خواتین حافظ ہوتی ہیں ان سے قرآن سن سکتی ہیں، حافظہ عورت جو ہے وہ آگے بڑھ کر امامت نہیں کرائے گی، لائن کے اندر ہی کھڑے ہو کر دیگر خواتین کے ساتھ بلند آواز میں قرآن پڑھ کر سنائے گی۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے نوافل بہت زیادہ آسان بھی ہو جائیں گے اور بہت پر لطف بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ چند کام اور بھی ہمیں رمضان میں کرنے ہیں جن کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ یاد رکھیں کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، یعنی آخری عشرے کی راتیں، ان میں قیام کرنا، عبادت کرنا، شب بیداری کرنا بہت فضیلت کا سبب ہے انشاءاللہ۔ جب آخری عشرہ شروع ہوگا تو میں ایک چھوٹی سی ٹاک پھر ان راتوں کی فضیلت کے بارے میں دوں گی، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دیجئے۔ بیسویں روزے کو انشاءاللہ تعالی یہ میں ایڈ کروں گی چند باتیں۔ رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اس لیے ان راتوں میں اللہ سے دعا کیجئے، سوتے میں بھی آنکھ کھل جائے تو فوراً دعا کیجئے، اللہ تو میری جان کو بھی جہنم سے آزاد کر۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ تشریف لے جا رہے تھے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کسی کو دعا مانگتے تو نہیں دیکھا، تو یہ آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا، جب میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ رہا تھا تو جبریل نے آ کر ایک دعا مانگی تو میں نے آمین کہی دوسری اور تیسری پر۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ کہ جو شخص رمضان کے روزے پائے اور پھر اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام مخلوق کی لعنت، یعنی وہ ہلاک ہوا، ہر رحمت سے محروم ہوا۔ اس لیے شعوری کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے خاص دعائیں کر کے اپنی جان کو جہنم سے آزاد کروانا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کو روزانہ سنوارتے ہیں، ہم جیسے روز اپنے گھروں کو خوبصورت بناتے ہیں، رمضان کے راتوں میں ہر روز اللہ تعالیٰ جنت کو مزید خوبصورت بناتے ہیں۔ پھر جنت سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میرے نیک بندے اس مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اور مجھے راضی کر کے تیرے پاس آئیں گے، میں تیرے ان کے لیے جنت سجا رہا ہوں۔ تو آپ یہاں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہاں آپ کے لیے جنت کو سجا اور سنوار رہے ہیں۔ اس لیے اگر اس مہینے میں تھوڑے سے گھر اگنور ہو جائیں، ذرا سی اگر ڈسٹنگ میں کمی آ جائے، فرش چمکنے سے رہ جائیں یا بہت اعلیٰ درجے کے سیٹ اپ نہ ہو سکے، کوئی بات نہیں، اس مہینے میں جو رحمتوں کے دروازے کھل رہے ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ پھر اسی طرح رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی بخشش کر دی جاتی ہے اگر انہوں نے صحیح معنی میں روزے رکھے ہوں۔ فرشتے جب تک روزہ افطار نہیں کیا جاتا روزہ داروں کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، روزہ دار کے منہ کی خوشبو، یعنی وہ جو بساند آتی ہے، اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور خوشگوار ہے۔ یہ اس مہینے کی خاص خصوصیات ہیں۔ تو جیسا میں نے پہلے بھی کہا، اب میں خلاصہ کروں گی ان باتوں کا، سب سے پہلا کام روزہ رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اسے 1 سے 10 سے 700 گنا تک ملتا ہے، ہر نیکی کا 10 گنا اجر اور 700 گنا۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ عمل چونکہ خالص میرے لیے ہے اس لیے میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی قیامت کے دن انسان کو بطور خاص اجر دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی چیز آپ کو جب مل رہی ہے اور آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ یہ ملنے والی ہے تو اس پہ ایسا مزہ نہیں آتا، لیکن روزے کی جزا بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی چھپا کر رکھی ہے کہ بتایا ہی نہیں۔ خاص سرپرائز ملے گا قیامت کے دن روزہ داروں کو جنہوں نے اللہ کی خوشی کے لیے رکھا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ بھی ایک چھپی ہوئی عبادت ہے نا، کسی کو کیا پتا ہم روزے سے ہیں یا نہیں، ہم بھی چھپا کے رکھتے ہیں اس عبادت کو اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے، روزہ دار میری خاطر اپنی جنسی خواہش کھانا اور پینا چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے روزہ کھولتے وقت حاصل ہوتی ہے، دوسری اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اسی طرح روزے کی حالت میں قیام اللیل، رات کی عبادت کا اہتمام اور اس میں خاص طور پر دعائیں۔ تیسرا کام صدقہ و خیرات، یہ اس کا ذکر ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ صدقہ و خیرات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ رمضان کے دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوتا تھا؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور آپ کی سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی، رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے۔ اسی مہینے میں آپ سے جبریل جب ملتے تو آپ کی سخاوت اتنی زیادہ اور اس طرح ہوتی جیسے تیز ہوا ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ آپ دیکھیں کہ تیز ہوا چلتی ہے نا، ہر کونے کھدرے میں پہنچ جاتی، تو اتنی سخاوت کہ ہر ایک کو فائدہ پہنچے، امیر غریب، رشتہ دار، دوست، احباب، سب کو کچھ نہ کچھ عطا ہو۔ اور یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں جب صدقہ ہوتا ہے تو جو نفل ہم ادا کرتے ہیں وہ فرض کا اجر پاتا ہے، اور جو فرض ادا کرتے ہیں وہ 70 فرض کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر انسان اپنی زکات یا کوئی بھی صدقات نکالتا ہے اس مہینے میں تو اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ روزہ افطار کرانے پر جو آپ خرچ کریں گے اس کا بھی اجر کئی گنا ہے۔ پھر اسی طرح نیکی کے کام میں، مثلا آپ اپنے گھر سے یہاں تک آ رہے ہیں، گاڑی کا جو پیٹرول لگا رہے ہیں، یا آپ کسی کو بٹھا کے لا رہے ہیں، یا آپ کسی کا کرایہ دے رہے ہیں، یا آپ کسی کو کوئی پڑھنے کی چیز، سننے کی کیسٹ، کوئی بھی چیز آپ خرید کر دے رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا کہ اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اور یہ عام دنوں کی نسبت کئی گنا رمضان میں زیادہ ہو جائے گا۔ اسی طرح فقراء، یتیموں، مسکینوں، ضرورت مندوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کفارہ رکھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ اسی لیے ہے۔ اور ویسے بھی روزے میں جب انسان خود بھوکا ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ ہائے جو بھوکے ہیں وہ کیسے گزارا کرتے ہوں گے، تو ان کا خیال آتا ہے، اس خیال کو جانے نہ دیجیے۔ اس لیے غریبوں کے کھانے پینے اور ان کی ضرورت کا بھی خاص اہتمام کیجیے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کثرت تلاوت، یعنی تیسرا کام قرآن پاک کی تلاوت، پہلا روزہ رکھنا، دوسرا قیام اللیل، تیسرا صدقہ و خیرات، چوتھا قرآن سے شغف۔ کوشش کیجئے کہ صبح سحری کے وقت کچھ نہ کچھ بلند آواز میں قرآن کی تلاوت ہو۔ بلند آواز میں جب آپ کی زبان بول رہی ہے اور کان سن رہے ہیں اور دل محسوس کر رہے ہوں، اس کی تلاوت آپ کے دلوں کو خاص طور پہ نرم کرے گی۔ اچھا تو ہے کہ ایک پارہ پڑھ لیں تاکہ پورے رمضان میں ختم ہو جائے، لیکن اگر نہ کر سکے تو جتنا میسر آئے، کیونکہ قرآن پاک پڑھنے کی کوئی لمٹ نہیں۔ ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کم سے کم 3 دن میں پڑھنا چاہیے، لیکن وہ لوگ جو بہت قرآن کو سمجھنے والے ہیں وہ 3 سے بھی کم میں اگر پڑھ لیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ لیکن جو پڑھیں کوشش کریں کہ وہ دل پر بھی اترے، صرف زبان کی ایکسرسائز نہ ہو۔ ہر حرف پڑھنے کا 10 گنا اجر ہے، سمجھ کے پڑھنے کا کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دن کو یہاں پر جو فہم قرآن کا پروگرام کیا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی آپ انشاءاللہ جب آئیں گے اور سمجھ کر قرآن کو پڑھیں گے، کیونکہ ابھی جو آیت پڑھی آپ نے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فیہ ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے۔ ہدایت، رہنمائی اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ کی بات ہم کو سمجھ آ رہی ہو۔ تو انشاءاللہ یہ 2 گھنٹے میں آپ جو دورہ قرآن کریں گے، مختصر تفسیر اور ترجمے کے ساتھ اہم اہم پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر دیا جائے گا، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے ذہن کو ایک مزید وسعت ملے گی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن پڑھتے وقت دل کے اندر اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ ہم علم کسی کے مقابلے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، یا کسی اور نیت سے حاصل نہیں کریں گے۔ یہ اس لیے کہ ہمارے دل اللہ کی محبت میں اور سرشار ہو جائیں، اور ہمارے لیے اطاعت کا راستہ آسان ہو جائے۔ کچھ لوگ قرآن پڑھنے میں ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہائے اگر پڑھ لیا تو ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا، اور وہ نہیں ہم سے ہوتا، اس لیے بہتر ہے نہ پڑھو۔ بات یہ کہ بالکل یہ ایسے ہی ایک طالب علم کی بات ہے کہ جیسے ایک طالب علم کسی اسکول میں داخلہ نہ لے کہ اگر میں نے داخلہ لے لیا تو پڑھنا پڑے گا، اور پڑھ میں سکتا نہیں اس لیے میں جاہلی بھلا۔ کیا ہم دنیا کے معاملے میں یہ کرتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو گھر بٹھائے ہوئے کہ ہائے بےچاروں کی شامت آ جائے گی، اسکول میں پڑھیں گے، ہوم ورک کریں گے، اتنی فیسیں دیں گے، گاڑیوں میں اتنی دور دور تک جائیں گے، تھکیں گے، بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، کتنا ظلم ڈھا رہے ہیں، بٹھاؤ ان کو گھر میں، کیوں ان کو مشقت میں ڈالا ہے؟ اور بےچارے پڑھ لیں گے، جتنا پڑھیں گے اتنا ہی ان کو کام زیادہ کرنا پڑے گا، کیونکہ جتنی زیادہ پڑھائی ہوتی ہے اسے کو پی ایچ ڈی کر رہا ہے تو اتنا ہی ذہنی کام پھر بعد میں اور کرنا پڑے گا۔ کیا ضرورت ہے تھکنے کی؟ بہتر ہے جاہل ہی رہیں۔ اچھا ہے آرام تو کریں گے زندگی میں، تو کیا جاہل رہنے سے آرام ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، قرآن سے جہالت جنت کے راستے میں رکاوٹ ہو سکتی ہے، قرآن سے لا علمی اللہ کی رضا سے اور اللہ کے قرب سے دوری ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن آپ کی مدد کے لیے آیا ہے کہ آپ اللہ کے قریب آسانی سے ہو جائیں، یہ قرآن آپ کو اللہ کی رضا حاصل کرنے میں مدد دے گا، اس لیے ڈرتے ہوئے نہ پڑھیے، شوق سے پڑھیے، آپ دیکھیں گے کہ جب آپ سنتے جائیں گے اور پڑھتے جائیں گے تو وہ کام بھی کرنے کی قوت ملے گی جو آپ اب تک نہ کر سکے، آپ کے اندر اتنا جذبہ بھر جائے گا. کہتے ہیں جب جو چیز بہت زیادہ اندر آ جاتی ہے وہ پھٹ پڑتی ہے پھر، تو جب بہت اللہ کی محبت اندر آتی ہے سارے بیریئر ہٹنے لگتے ہیں اور انسان سوچتا ہے کیوں اب تک میں اللہ کی خوشی کے لیے یہ نہ کر سکا، آج سے میں یہ کر رہی ہوں، آج سے میں یہ کر. آپ ایک مضبوط اور ایک بہترین انسان بننے کے لیے اس قرآن کو اپنا مددگار پائیں گے. اس لیے کوئی بھی اس سے نہ ڈرے، بلکہ وہ لوگ جو آج ڈر کے مارے نہیں آئے کہ ہمیں کہیں سن کر کچھ کرنا نہ پڑے، ان کو بھی بتائیے کہ جب سن کے کریں گے تو وقت تو اچھے کام میں گزرے گا، ورنہ ویسے بھی گزر جائے اگر ہم نہیں کریں گے. مثلا اگر آپ آج یہاں نہ آتے، کیا آپ کا یہ وقت بچ جاتا؟ یہ تو گزر جاتا. کسی بھی کام میں آپ سوچئے کہاں گزرتا، شاید اس جگہ پر آپ اتنا کچھ تازہ نہ کر سکتے اپنے دل کو جتنا آپ یہاں آ کر تھوڑی دیر میں ساری چیزیں دہرا کر ایک شعوری طور پر رمضان کے اندر داخل ہونے میں آپ کو مدد ملے گی. آپ دیکھیں گے روزے تو آپ نے ویسے بھی رکھنے تھے، لیکن انشاءاللہ اب جو روزے رکھیں گے اس میں آپ کی دل کی محبت اور نیت اور شعور اور نیکیوں کی طرف بڑھنے کی خواہش ہوگی، تو یہی آپ کا رمضان کئی گنا نیکی اور اجر و ثواب میں اضافے کا سبب بن جائے گا. تو یاد رکھیے قرآن ڈرنے کی چیز نہیں، قرآن تو آپ کا مددگار ہے، آپ کا ساتھی ہے، آپ کا دوست ہے، صرف دنیا میں نہیں قبر میں بھی. صحیح حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جو شخص قرآن کے ساتھ شغف رکھتا ہے مرنے کے بعد قبر کے اندر ایک خوبصورت انسان کی شکل میں انسان کا دل بہلائے گا اور اس کو مانوس کرے گا. یعنی ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ میری قبر کی وحشت مجھ سے مانوس کر دے، تو وہ وحشت قبر کے اندر تنہائی نہ رہے گی، قرآن ایک دوست کی شکل میں آپ کے ساتھ ہوگا، آپ اس سے بھاگتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اف بہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس کتاب، اس بات، اس کلام کے ساتھ تم بے نیازی برتتے ہو؟ انشاءاللہ جہاں آئے گی وہاں میں اس کو آپ کی توجہ دلاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ پہلے قرآن پاک کی عظیم صفات بیان کرتے ہیں، اس کی خوبی اور اس کی بھائی، پھر کہتے ہیں تم اس سے منہ موڑ کے جا رہے ہیں، اینا تذہبون، کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، اس کو چھوڑو گے؟ اف بہذا الحدیث انتم مدہنون، اس کتاب کے ساتھ لاپرواہی برتو گے؟ نہیں، ہمیں کسی بھی قیمت پر اس وقت کو نکالنا ہے، خاص کرنا ہے، صرف اپنے لیے نہیں، اپنی بچیوں کے لیے، اپنی دوستوں کے لیے، جو لوگ نہیں پہنچے اور ڈر رہے ہیں، جھجک رہے ہیں، ان کو بھی پکڑ کے لانا ہے تاکہ ساتھ ساتھ یہ سفر ہو. جب ان کے ساتھ ساتھ یہ سفر ہوگا تو بعد میں عمل میں بھی ساتھ ساتھ آسانی رہے گی انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو قرآن، آپ کہیں گے کہ یہ کیا رسم ہے کہ کوئی پڑھ کے سنائے اور ہم سنیں، تو آپ ذرا دیکھیں کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا، اقرا علیہ، عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. ابن مسعود نے عرض کیا، اقرا علیک و علیک انزل، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا، انی احب ان اسمعہ من غیری، مجھے اچھا لگتا ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی اور سے سنو. آپ سے بڑھ کر قرآن کا عالم کون ہوگا؟ لیکن آپ کو بھی پسند تھا کہ کسی سے سن کر، کسی سے سنو. تو ہاں آپ پہلے ترجمہ پڑھ چکے ہوں، آپ تفسیر پڑھ چکے ہوں، لیکن اس موقع کو غنیمت جانیے، سن کر لطف اٹھائیے، کیونکہ قرآن کا سننا بھی ایک عبادت ہے اور سن کر دل میں اترنا زیادہ آسان ہوتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی سنا کرتے تھے. دوسرا سننا آپ کا رات کے وقت ہوگا، تراویح کے اندر انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ ایک دفعہ جب نماز پڑھ رہے تھے اور اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ حاضر کریں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کے لائیں گے. یہ وہی آیت ہے جب حضرت ابن مسعود آپ پہ پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسبک، بس کر دو. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے. یعنی قرآن سن کر جو رونا آتا ہے، وہ خود جب ریڈنگ کرتے ہیں نا ہم، بس صرف ریڈنگ، اس وقت وہ کیفیت نہیں آتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ غور و فکر کرنا اس میں، اور غور و فکر بھی ترجمہ پڑھنے سے آتا ہے. اسی لیے ہم یہاں پر کچھ حصہ قرآن کا عربی میں بھی پڑھیں گے ساتھ ساتھ، لیکن زیادہ حصہ ترجمہ پڑھیں گے تاکہ ترجمے سے آپ کو مفہوم سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے. رات کو آپ پیور عربی سنیں گے انشاءاللہ، لیکن دن کو آپ زیادہ تر ترجمہ سن کر اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور آپ یاد رکھیے، قرآن سن کر رونا اللہ کے مقرب بندوں کا کام ہے، اللہ کے خوف سے ڈرنا اور رونا اللہ کو بہت پسندیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات آدمیوں کو قیامت کے دن اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ان میں ایک وہ شخص ہوگا جس کی آنکھوں سے تنہائی میں اللہ کے ذکر کی وجہ سے آنسو جاری ہو جائیں گے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آخری دنوں کی عبادت اعتکاف ہے. اعتکاف کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آپ سے بات آخری عشرے میں ہوگی. لیلۃ القدر کی تلاش بھی آخری عشرے میں انشاءاللہ بات ہوگی. رمضان میں عمرہ کرنا جو ہے وہ بھی بہت ثواب کا کام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے، یعنی اتنا اجر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ خاتون سے کہا تھا، آپ نے ان کو حج کے لیے دعوت دی کہ ہمارے ساتھ حج کے چلو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس زیادہ راہ وہ سواری نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا، اچھا اگر اب نہ جا سکو تو جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر. یعنی جو لوگ حج کی استطاعت نہیں رکھتے، تھوڑے پیسے ہیں، تو رمضان میں عمرہ کر لیں تو انشاءاللہ ثواب ان کا مل جائے گا. اگرچہ فرض تو حج کا فرض ہونے پر ہی ادا کرنا ہوتا ہے، اور وہ حج کے دنوں میں ہی ادا ہوتا ہے. یہ صرف ثواب کی بات ہو رہی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ دعائیں مانگے، تو آخری بات یہی کہوں گی کہ صرف دنیا کی دعائیں نہیں، آخرت کی دعائیں بھی مانگے. آپ دیکھیں کہ ہر وقت ہمیں صرف دنیا کے مسائل یاد آتے ہیں، کہتے ہیں ہماری اولاد اچھی نہیں، ہمارا رزق تنگ ہے، ہمارے پر شوہر کی طرف سے پریشانی. سب ٹھیک ہے، یاد رکھیے آخرت کا امتحان دنیا کے امتحان سے سخت ہے. آخرت کی منزلیں دنیا کی منزلوں سے زیادہ طویل ہیں، وہ سفر بہت لمبا ہے، اس کی پریشانیاں بہت بڑی ہیں. لہذا صرف دنیا نہ مانگے بلکہ آخرت بھی مانگے. اور یاد رکھیں، اگر کوئی دعا آپ مانگ رہے ہیں تو دعا قبول ہوگی اگرچہ آپ کو اس کا صلہ فوراً نہ ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے، بس یہ کہ بندہ مانگنے میں جلد بازی نہ کرے اور صبر سے کام لے. قیامت کے دن جب انسان اٹھے گا تو اس کے نام اعمال میں کچھ نیکیاں ہوگی. انسان کہے گا کہ یا اللہ یہ تو میں نے نہیں کی، کہاں سے آ گئی؟ تو پتہ چلے گا کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تم مانگتے تھے اور اس کا صلہ دنیا میں نہیں ملا، آج دیا جا رہا ہے. تو انسان اس وقت تمنا کرے گا، اے کاش میری کوئی دعا بھی نہ سنی جاتی، تو آج ساری دعائیں مجھے اجر کی صورت میں یہاں مل جاتی. اس لیے کبھی مایوس نہ ہو. حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں دعا مانگ رہے ہیں اولاد کی، اور کیا کہتے ہیں، ولکم اکم بدعائک ربی شقیا، اللہ تجھ سے مانگ کے کبھی بدبخت نہیں ہوا، میں کبھی مایوس نہیں ہوا، کیونکہ مجھ کو پتا ہے اگر آج نہیں ملے گا تو کل مل جائے گا. اور یاد رکھیے، دعاؤں کی کثرت سے آفات اور بلائیں ٹلتی ہیں، کہ وہ چیز نہیں ملی ایک آفت ٹل جاتی ہے. پھر دوسرے بہن بھائیوں کے حق میں ضرور دعا کیجئے. میں آپ کے لیے کروں، آپ میرے لیے کیجئے، کیونکہ غائبانہ دعا جلد قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے حق میں غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے. اس کے سر پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تجھے بھی اس کی مانند مل جائے. یعنی جب انسان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے جو کسی کے لیے مانگ رہا ہے. اس لیے اس میں کبھی بخل سے کام نہ لیں اور بد دعا نہ دیں کسی کو، کیونکہ بد دعا جو ہے سن لی جاتی ہے. انسان جلد باز ہے، غم آ جاتا ہے، دکھ آتا ہے، پھر جب قبول ہو جاتی پھر خود ہی پچھتاتا ہے. تو بد دعا نہیں مانگنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے لیے بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، اپنے مال اور کاروبار کے لیے بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا ایسی گھڑی کے موافق ہو جائے جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے، اور یوں وہ تمہاری بد دعائیں تمہارے ہی حق میں قبول کر لی جائیں، تو انسان پھر پچھتائے تو کچھ ہاتھ نہ آئے. اسی طرح یہ کہ کسی پہ ظلم و ستم بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مظلوم کی بد دعا قبول ہو جاتی ہے. رمضان میں ایک اور آخری کام آپ نے کرنا ہے کہ اگر کسی پہ ظلم ہے، زیادتی ہے، سب سے معافی مانگ لیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی انسان ناراض ہے تو ان عبادتوں کو ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک کہ بندے راضی نہ ہوں. والدین کے حق میں کوئی غلطی، کمی، کوتاہی ہو، بہن بھائیوں، دوستوں، رشتہ داروں، ان سے معافی مانگ لیں. اور اگر کسی کا حق چھینا ہوا ہے اس کو واپس لوٹا دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ہر اس بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، سوائے اس آدمی کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور بغض ہو، اسے نہیں معاف کیا جاتا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جب تک یہ باہم صلح نہ کر لیں اس وقت تک ان کی مغفرت کے معاملے کو مؤخر کر دو، پوسٹ پون کر دو، صلح کرنے تک ان کے معاملے کو مؤخر کر دو، ان کے باہم صلح کرنے تک ان کے معاملے کو مؤخر کر دو۔ 3 دفعہ فرمایا جاتا ہے کہ نہیں، ان کو نہیں، ان کو بعد میں، لیٹر آن، ریزلٹ لیٹر آن، کیونکہ یہ حسد عناد۔ آپ دیکھیں ہم لوگوں نے اپنے ہی رشتہ داروں، اپنے ہی دوستوں، اپنے ہی گلی محلے والوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نفرت، عداوت اور بغض کی وجہ سے دور کر رکھا ہے، دنیا کو جہنم بنا رکھا ہے اور اللہ کی مغفرت سے بھی محروم ہے۔ بات کیا ہے، کبھی کسی کو معاف کرنے کا موقع آئے تو یاد رکھیں، ہمیشہ سوچا کریں کیا میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، مجھ سے بھی تو غلطیاں ہوتی۔ اللہ تحبون یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے، اس لیے دوسروں کی غلطیوں کو بھی معاف کرنے میں دیر نہ لگائیں۔ اور یاد رکھیں خصوصاً رشتہ دار، کہ فرمایا لا يدخل الجنة قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں آتی جن میں رشتہ دار ایک دوسرے سے تعلقات کاٹ لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔